بسم اللہ الرحمن الرحیم. موزی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے. پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں ساجد رضوی. محمد و آل محمد پر درود و سلام کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں گزشتہ ایک ہفتے کے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں. تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں آج کے پروگرام میں شامل موضوعات کیا ہیں.
تقریر کی آزادی داعش مخالف جنگ میں سنگ میل. سعودی عرب مغربی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار. ترکی میں بدامنی کے سائے اور پارلیمانی انتخابات. عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف پہلا کیس. لوزان مذاکرات کا خوشگوار انجام.
ناظرین پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمایا. پچھلے دنوں جو ایک اہم خبر عالمی میڈیا پر دیکھی گئی, سنی گئی, پڑھی گئی وہ تھی عراق کے شہر تکریت پر داعش کا قبضے کا خاتمے کا اعلان, جو عراق کے وزیر اعظم حیدر علی بادی کی جانب سے باضابطہ طور پر کیا گیا اور عراق میں علامتی طور پر عراق کا پرچم لہرایا گیا. اس سلسلے میں ہمارے تبصرہ نگار نے تقریر کی آزادی کے تناظر میں یہ تبصرہ تحریر کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے.
عراق کے وزیر اعظم حیدر علی بادی نے کہا ہے کہ تکریت شہر کے زیادہ تر اہم علاقے دہشت گرد گروہ داعش کے قبضے سے آزاد کرا لیے گئے ہیں اور صوبہ صلاح الدین کے گورنر ہاؤس پر قومی پرچم لہرا دیا گیا ہے. عراقی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عراقی فوج نے عوامی رضاکار فورس اور سنی قبائل کی مدد سے جنوبی اور مغربی تکریت کو داعش کے دہشت گردوں سے آزاد کرا لیا ہے. عراقی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ عراقی فوج اس وقت ملک کے سابق ڈکٹیٹر صدام کی جائے پیدائش یعنی تکریت کے اہم ترین علاقوں میں اپنی پوزیشن مضبوط کر رہی ہے. عراق ان دنوں داعش کے خلاف جنگ کا اگلا محاذ ہے اور وہ عالمی برادری کی نیابت میں داعشی دہشت گردی کے خلاف حقیقی معنوں میں جنگ کر رہا ہے. داعش کے خلاف جنگ میں عراق کے اندر جو ٹھوس اور مستحکم عزم پیدا ہوا ہے وہ عراق کی دینی قیادت یا مرجعیت کی آگاہی اور درایت کے نتیجے میں ہے, جس نے عوام سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کی اپیل کر کے عراق کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے. تکریت میں داعش کے خلاف جنگ میں عراقی فوج کے ساتھ شیعہ آبادی کا تعاون اور اسی طرح سنی قبائل کا ساتھ دینا اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ عراق میں شیعہ رضاکار فورس کا کردار کسی طور بھی فرقہ وارانہ نہیں ہے. داعش کے خلاف جنگ میں عراقی عوام کے مختلف طبقات کے لوگوں کی شرکت اس بات کی علامت ہے کہ عراق میں کس حد تک مذہبی اور قومیتی ہم آہنگی اور رواداری پائی جاتی ہے اور یہ قوم اپنی عزت و سربلندی کے لیے پوری طرح سے متحد ہے. داعش کے قبضے سے تکریت کی آزادی کے لیے آپریشن شروع ہوتے ہی بعض حلقوں نے اس بات کی کوششیں شروع کر دی تھیں کہ اس آپریشن میں شیعہ رضاکاروں کی شمولیت کو کسی نہ کسی طرح فرقہ وارانہ رنگ دیا جائے, لیکن صوبہ صلاح الدین کے گورنر ہاؤس کی عمارت پر جب عراق کا قومی پرچم لہرایا گیا تو واضح ہو گیا کہ عراق میں تمام گروپ اس وقت مرکزی کمان کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں. تکریت شہر کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کی کارروائی میں عراقی فوج کے ساتھ شیعہ سنی عوام اور قبائلیوں نے منظم شرکت کی, جس کو عراق میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے.
ناظرین عراق سے رخ کرتے ہیں سعودی عرب کا, کہ جو اس وقت یمن کے خلاف ایک بھرپور جنگ کر رہا ہے. سعودی عرب کے حوالے سے پچھلے دنوں یہ خبریں بھی منظر عام پر آتی رہی ہیں کہ سعودی عرب دنیا میں اسلحہ خریدنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے. ملاحظہ کیجیے اسی تناظر میں ہمارا یہ تبصرہ.
حالیہ برسوں کے دوران سعودی عرب دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار خریدنے والے ملکوں میں شامل رہا ہے. سعودی عرب کو ہتھیاروں کا زیادہ تر حصہ امریکہ فراہم کرتا ہے, جبکہ برطانیہ, فرانس اور دوسرے یورپی ممالک بھی سعودی عرب کو اسلحہ فراہم کرنے والے ملکوں میں سر فہرست ہیں. علاقے کے ذرائع ابلاغ اور خاص طور سے العربیہ ٹی وی چینل نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں سعودی عرب کی جانب سے خریدے جانے والے اسلحے کی ایک فہرست کی جانب بھی اشارہ کیا تھا. برطانیہ کے تیار کردہ 72 ریور فائٹر طیارے, سوئٹزرلینڈ کے تیار کردہ 55 BC-21 हवाई जहाज, अमेरिका और चीन के बनाए हुए ड्रोन तैयारे, 6 अरब डॉलर मालियत के 25 फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारे, 2 अरब डॉलर मालियत के टाउ मिसाइल और 69 M1E2 टैंक वगैरह जैसे सामान हर्ब हैं जिनकी खरीदारी के लिए सऊदी अरब ने हाल ही में मुआहदे किए हैं। असलहे की खरीदारी पर इतनी भारी रकम ऐसे वक्त में खर्च की जा रही है जब सऊदी अरब को रवां साल के दौरान 6% के बजट खसारे का भी सामना है। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पिछले 10 बरस के दौरान सऊदी अरब के फौजी बजट में 2 गुना इजाफा हुआ है और इस वक्त अमरीका, रूस और चीन ही ऐसे ममालिक हैं जिनका दिफाई बजट सऊदी अरब से ज्यादा हो। बाज़ ज़राए इब्लाग का कहना है कि सऊदी अरब की जानिब से भारी मकदार में असलहे की खरीदारी का मकसद मगरिब की असलहा साज कंपनियों को दिवालिया होने से बचाना और इलाके में मुसलमानों का कत्लेआम करने की गरज से अंजाम पा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब पिछले 4 बरस से शाम और इराक में दाइश और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों की असलहा जाती और माली इमदाद करने वाला सबसे अहम मुल्क रहा है। अक़वामे मुत्तहिदा में शाम के मुस्तक़िल मंदूब बशार जाफरी ने दस्तावेजी शवाहिद पेश करके 12 इस बात का ऐलान किया है कि तुर्की और सऊदी अरब उनके मुल्क में दहशतगर्द ग्रोहों को आम तबाही फैलाने वाले हथियार भी फराहम कर रहे हैं। शाम में आम शहरियों के कत्लेआम में मुशारकत के अलावा सऊदी अरब ने मगरिब से खरीदा जाने वाला असलहा यमन के बेगुनाह अवाम के खिलाफ भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हालिया चंद रोज के दौरान सैकड़ों यमनी शहरी सऊदी अरब की जारहियत का शिकार हो चुके हैं। सऊदी अरब के जंगी तैयारों ने यमन में रिहायशी और शहरी आदाफ को निशाना बनाने के अलावा पनाहगुजीनों के कैंपों पर भी बमबारी की है जिसमें दर्जनों बेगुनाह औरतें और बच्चे मारे गए हैं।
नाज़रीन और ब्रुक करते हैं तुर्की का नाम आजकल मीडिया पर इस हवाले से सर फहरिस्त रहा है कि दाइश दहशतगर्दों की हिमायत और मदद में उसका तआवुन नुमाया रहा है, लेकिन पिछले दिनों तुर्की में 2 बड़े वाकयात रोनमा हुए कि जिनका ताल्लुक दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है। बाज़ मुबस्सिरीन ये समझते हैं कि तुर्की को अब अपनी पॉलिसियों पर जो उसने अंजाम दी हैं उसके नतायज भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुलाहिज़ा कीजिए हमारा ये तबसरा।
तुर्की पिछले हफ्ते बदमनी का शिकार रहा है। हुकूमत मुखालिफीन की गिरफ्तारियां और कुर्दों समेत रजब तैयब अर्दोगान की हुकूमत के मुखालिफीन और पुलिस के दरमियान झड़पें तुर्की में गुज़श्ते हफ्ते रूनुमा होने वाले बदमनी के अहम वाकयात शुमार होते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक तुर्की की पुलिस ने 2 अप्रैल को इस्तांबुल में इनकलाबी अवामी आज़ादी पार्टी महाज या DHKP के एक खुफिया ठिकाने पर छापा मारकर इस पार्टी के कम से कम 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ये छापा इस्तांबुल में यरगमाल बनाए जाने के वाकये में सरकारी वकील के मारे जाने के बाद मारा गया जिसमें कहा जा रहा है कि मस्कूरा ग्रुप के लोग मुलव्वस थे। इससे पहले 1 अप्रैल को 2 मुसल्ला अफराद ने इस्तांबुल शहर में पुलिस हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश भी की थी। इस हमले के बाद तुर्क पुलिस ने 2 अप्रैल से हुकूमत की पॉलिसियों की मुखालफत करने वालों की गिरफ्तारियों का सिलसिला और भी तेज कर दिया। मजकूरा वाकये के नतीजे में तुर्की में पार्लियामानी इंतखाबात से महज 2 माह कबल सियासी कशीदगी में जबरदस्त इजाफा हो गया है। पुलिस ने अब तक इनकलाबी अवामी आज़ादी पार्टी फ्रंट के दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। हुकूमत अंकारा और सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी में इजाफे के पेश नज़र ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या आइंदा 2 माह के दौरान तुर्की में सियासी दर्जे हरारत में कमी वाकई होगी या नहीं, क्योंकि तुर्की की मौजूदा हुकूमत पिछले 2 साल से अपने मुखालफीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करती चली आ रही है। तुर्की में रवां साल जून के 7 तारीख को पार्लियामानी इंतखाबात कराए जाने का ऐलान किया गया है और पार्लियामानी इंतखाबात का ये मरहला तुर्की की हुकूमत और उसके सियासी मुखालफीन के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। मौजूदा हुकूमत सदर को खुसूसी इख्तियारात देने का बिल भी मंजूर करना चाहती है। अगरचे पिछले 5 अशरों के दौरान पहली बार तुर्की में सदर का इंतखाब बराह रास्त अवामी वोटों के जरिए किया गया है, लेकिन ये ओहदा बदस्तूर एक रस्मी ओहदा है और सदर के पास खास इख्तियारात नहीं है। हुक्मरा जमात जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में ऐवान के अंदर वाज़ह अक्सरियत हासिल करने की सरतोड़ कोशिश कर रही है। सदर एर्दोगान का पहला हदफ पार्लियामेंट में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल करना और दूसरा हदफ मुखालिफ सियासी जमातों के पार्लियामेंट में किरदार को महदूद और खास तौर से फतुल्ला गोलन की जमात को सियासी मैदान से बाहर करना है। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि मौजूदा हालात में एर्दोगान हुकूमत की दोनों ख्वाहिशात का पूरा होना बईद दिखाई देता है।
ناظرین پچھلے ہفتے یہ خبر بھی منظر عام پر آئی کہ ہیگ کی عالمی عدالت میں فلسطین کو باضابطہ طور پر رکنیت دے دی گئی ہے۔ فلسطینی قوم کو، فلسطینی انتظامیہ کو یا عالم اسلام کو اس حوالے سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس تبصرے میں ملاحظہ فرمائیے۔
فلسطینی حکام نے کہا ہے کہ وہ عالمی عدالت انصاف کے رکن کی حیثیت سے اسرائیل کے خلاف پہلا کیس داخل کرنے جا رہے ہیں۔ فلسطینی حکومت کے ترجمان ایہاب بسیسو نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف پہلا کیس فلسطینی علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر کے بارے میں دائر کیا جائے گا، جس کے بعد اسرائیلی حکام کے خلاف دوسرے درجنوں کیس بھی داخل کیے جائیں گے۔ یکم اپریل سے فلسطین کو عالمی عدالت انصاف کی باضابطہ رکنیت دے دی گئی ہے، جس کے بعد فلسطینی قوم کے حقوق کی بازیابی میں مدد ملنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل 1967 کے بعد سے مسلسل بیت المقدس، غرب اردن اور دیگر علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر، فلسطینیوں کی زمینیں ہتھیانے اور عالمی قوانین اور ضابطوں کی کھلی خلاف ورزی کرتا چلا آ رہا ہے۔ عالمی فوجداری عدالت میں رکنیت کے ذریعے فلسطینیوں کی کوشش ہے کہ صہیونیوں کے مجرمانہ اقدامات کی سزا سے بچے رہنے کا راستہ روکا جائے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کی حکومت کو پچھلے 67 برس سے فلسطینی عوام کے خلاف آزادانہ طریقے سے مجرمانہ اقدامات کا ارتکاب کرنے کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ صہیونی بستیوں کی تعمیر کا آغاز 1967 اور خاص طور سے جون 1967 کی جنگ کے بعد ہوا تھا۔ اس جنگ میں غرب اردن، غزہ پٹی، مشرقی بیت المقدس اور شام کے علاقے جولان کی وادی پر اسرائیلی فوج نے قبضہ کر لیا تھا۔ صہیونی بستیوں کی تعمیر نے فلسطینیوں کی آبادی کے ڈھانچے کو بھی درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ یہودی مہاجرین کی آبادکاری کے ذریعے صہیونی حکام اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان علاقوں میں صہیونی آبادی کو فلسطینیوں پر برتری دلائی جائے۔ اگرچہ فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات کے لاتعداد کیس انصاف کے متقاضی ہیں، لیکن فلسطینی حکام چاہتے ہیں کہ صہیونی بستیوں کی تعمیر کے فوری اور طویل المدت منفی اثرات کے پیش نظر اس معاملے کو اسرائیل کے خلاف پہلے کیس کے طور پر عالمی عدالت انصاف میں لے جایا جائے۔
ناظرین اور پروگرام زاویہ نگاہ میں ایک اہم اور عالمی اور بڑی خبر، جی ہاں، لوزان بیانیہ۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور 5+1 گروپ کے 6 رکن ملکوں کے درمیان طویل برسوں پر محیط مذاکرات کا خوشگوار نتیجہ لوزان بیان کی صورت میں سامنے آیا۔ اس موضوع پر ہم نے گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر حمید رضا ترقی صاحب کو، جو یہاں اسٹوڈیو میں تشریف فرمایا ہے۔ میں انہیں خوش آمدید کہوں گا۔
ہم بھی آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔
شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آج صدر مملکت جناب ڈاکٹر حسن روحانی نے اپنے ایک بیان میں، اپنے خطاب میں فرمایا ہے کہ لوزان بیان جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے دوست ملکوں کے لیے خوشی و مسرت کا باعث بنا ہے، اور دشمن جو ہیں وہ اس سے رنج و الم میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ان پر بھاری اوس گری ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے اس بیان پر ان کی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ایران در
اس مسئلے میں ایران کی کامیابی اور ایٹمی ٹیکنالوجی کی صف میں جو ممالک کھڑے ہیں اس میں خود ایران کا داخل ہونا، کہ جو 8 ممالک سے زیادہ نہیں ہے جن کی تعداد، یہ قطعاً ایرانی عوام کی کامیابی ہے، کیونکہ انہوں نے سالہا سال اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور ان مسائل کے حل کے لیے بہت زیادہ مشکلات جھیلی ہیں، اور ان کے اوپر جو اقتصادی پابندیاں تھیں، نظامی پابندیاں تھیں، اور اس طرح کی جو دھمکیاں ان کو دی جا رہی تھیں، اس سے گزرتے ہوئے انہوں نے اس کامیابی کو حاصل کیا ہے۔ بنابراین دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اس لیے تیار نہیں تھیں کہ ایران سینٹریفیوج کی مشینیں اپنے پاس رکھے۔ لیکن آج ہم اس بات میں کامیاب ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ نتنز میں ایک بڑی تعداد سینٹریفیوجز کی موجود ہے, اور اس کے علاوہ تقریباً ہم 67% اس کی سینٹریفیوجز کی ترقی کے لیے کوشش میں مبتلا ہیں, اور اس کے علاوہ خود ری ایکٹرز کی تعمیر میں اور اس کے توسعے کے لیے ہم بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ عراق کے ہیوی واٹر کا جو پلانٹ ہے اس میں بھی ہم انشاءاللہ ترقی کریں گے, اور خود ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں گے. ہم یہاں پر اس بات کا اثبات کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ ایٹمی پروگرام انتہائی پرامن ہے, اور جو قراردادیں سلامتی کونسل نے ہمارے ملک کے خلاف جاری کی تھیں وہ سب کے سب بے اساس ہیں اور ان کو ختم ہونا چاہیے. یہ میں کہوں گا کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ایران کی اور ملت ایران کی, اور اسلامی جمہوریہ کے تمام شہری اس مسئلے کے حوالے سے بہت خوشحال ہیں. جو ممالک ایران کے دشمن ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ ایران ترقی کرے وہ اس سلسلے میں بہت پریشان ہیں, اور ان کو اس بات پہ افسوس ہے کہ وہ ہماری استعداد کو اور ہماری علمی ترقی کا راستہ نہیں روک سکے, وہ ہماری آزادی کا راستہ نہیں روک سکے, اور وہ ہمارے مستقبل میں ہونے والی ترقی کا راستہ نہیں روک سکے. اور اسی طرح یہ بات بالکل طبیعی ہے کہ ان کو اس سلسلے میں پریشان بھی ہونا چاہیے اور افسوس کا اظہار بھی کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی ناراضگی اس لیے ہے کہ وہ ایران کی ترقی کا راستہ نہیں روک سکے.
ڈاکٹر حمید رضا ترقی صاحب, اس بیانیے کے سامنے آنے کے بعد علاقے کے ممالک, خاص طور پر جن کو کہا جائے دوست ممالک ہم کہہ سکتے ہیں, جنہوں نے اس بیان پر خوشی و مسرت کا اظہار کیا ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس معاہدے کے بعد علاقے کے امن و استحکام جو ہے اس میں بہتری آئے گی, علاقے کے ثبات میں بہتری آئے گی, بلکہ علاقے کی معیشت اور اقتصاد میں بھی جو ہے بہتری آئے گی. اس کو کچھ اگر آپ وضاحت کے ساتھ بیان کریں.
سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس سلسلے میں بہت افسوس ہے کہ ہمارے اوپر مغربی ممالک نے جو الزامات لگائے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارا یہ ایٹمی پروگرام پرامن نہیں ہے, یہ ایک بڑا الزام تھا ہمارے اوپر. حالانکہ یہ مسئلہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہم اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کو ایٹمی بم کے لیے نہیں بنانا چاہتے, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ایٹمی ٹیکنالوجی کو ہم اپنے پرامن پروگرام کے لیے, انرجی کی پیش رفت کے لیے اپنے ملک میں, اور اسی طرح دواؤں کی تولید کے لیے, اور اس طرح سینکڑوں موارد ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ فوجی سرگرمیوں سے نہیں ہے. ہم اس کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اس ایٹمی ٹیکنالوجی کو ترقی دیں, لیکن مغرب یہ نہیں چاہتا تھا کہ, اور اس بات کا یقین نہیں تھا مغرب کو کہ جو رہبر مقام معظم رہبری نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ یہ ایک صلح آمیز اور پرامن ٹیکنالوجی ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا تھا. اس لیے 5+1 اور دوسرے ممالک کے سامنے ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ ہماری جو سرگرمی ہے ایٹمی سرگرمی یہ صلح پسند ہے, پرامن ہے, اور اس سے کسی بھی ملک کو خطرے کا احساس نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں امن و امان قائم ہو, اور یہ اسرائیل ہے جو چاہتا ہے کہ اس خطے میں امن و امان کے توازن کو بگاڑ دے, اور وہ اپنے ہمسایہ ممالک کو دھمکیاں دینے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس سینکڑوں ایٹمی بم ہیں, اس کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں جو واقع اور حقیقت میں اس منطقے کے لیے خطرے کے باعث ہیں. اور ہمارا جو پروگرام ہے پرامن ایٹمی پروگرام ہے, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر ایٹمی پروگرام کو اپنے جاری رکھ رہے ہیں تو اس کے ذریعے ہم اپنے آس پاس اور ہمسائے ممالک کو نقصان پہنچائیں. اس لیے ہمیں نہ اس مسئلے میں اعتقاد ہے نہ یقین ہے, بلکہ ہم چونکہ وہ افراد جو وہ ممالک جو ایٹمی ٹیکنالوجی کے پرچم دار ہیں ان کے مقابلے میں بھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہم ہتھیار نہیں بنانے چاہتے. بنابر یہ ہمارے اوپر شروع سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتے ہیں, اس کے ذریعے ہم تباہی پھیلانے والے ہتھیار بنانا چاہتے ہیں. بہرحال یہ اگر مشکلات ہمارے اوپر سے ہٹ جائیں اور یہ الزامات ہمارے اوپر سے ہٹا لیے جائیں تو انشاءاللہ ہم ہر لحاظ سے ہمارا ملک ترقی کرے گا, اور یہ جو موانے ہمارے سامنے اور رکاوٹیں ہمارے سامنے ہیں جو ہمارے لیے واقعاً دھمکی ہیں اس سے ہم نجات حاصل کریں گے.
ناظرین, ڈاکٹر حمید رضا ترقی صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی, ایک مختصر سا ایک وقفہ لے رہا ہوں, اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین, پروگرام زاویہ نگاہ میں گفتگو ہو رہی ہے لوزان مذاکرات کا خوشگوار انجام, اور ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر حمید رضا ترقی صاحب. ڈاکٹر حمید رضا ترقی صاحب, ہماری گفتگو اس مرحلے پہ پہنچی کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ پرامن تھا اور پرامن رہے گا. رہبر انقلاب اسلامی کا فتویٰ اس سلسلے میں معیار اور ملاک ہے, اور خود اسلامی جمہوریہ ایران کے جو اہداف و مقاصد ہیں اس میں کہیں پہ بھی جارحیت یا جنگ کا وہ تصور نہیں ہے کہ جو عام طور پر سامراجی ملکوں کی ذہنیت میں موجود ہے اور دیکھنے میں آتا ہے. ان کے بیانات, ان کی پالیسیاں اس بات کا واضح نمونہ ہے. پوچھنا چاہوں گا میں کہ علاقے کے بعض رجت پسند ممالک, عرب ممالک کی طرف میرا اشارہ ہے کہ وہ بار بار پچھلے ایام میں ایسے بیانات دیتے رہے ہیں کہ گویا ان کو خطرہ اور خدشہ ہے, اور یہ ایسی حالت میں ہے جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اسرائیل 200 سے زیادہ ایٹمی وار ہیڈ لیے ان کے ہمسائے میں موجود ہیں, لیکن انہوں نے کبھی اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کو, اسرائیل کے ایٹم بموں کو, اسرائیل کے ایٹمی گوداموں کو اپنے لیے خطرہ نہیں بتایا. لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کا پروگرام جو بھی اس مرحلے میں ہے, بقول ان کے ممکن ہے کہ کل انحراف کا شکار ہو, ابھی ایٹم بم بنایا نہیں ہے لیکن ان کو خدشہ ہے. اس خدشے کی بنا پر جو ہے وہ ایسے بیانات دیتے رہے ہیں کہ جو علاقے میں سیاسی لحاظ سے عدم استحکام کا باعث بنتے رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں, کیوں اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے کیا جاتا رہا؟
میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ عوام کو اس علاقے کے اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ یہ پروگرام بہت صلح آمیز ہے, اور وہ ملک جو دہشت گردوں کا حامی ہے, وہ ملک جو ٹیررزم کا حامی ہے, جس کی وجہ سے دوسرے ممالک کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یہ ان ممالک کے لیے یہ بات روشن ہو چکی ہے کہ ہمارے جو اس ملک کی جو اسرائیل سے ہم آہنگی ہے اور اس سے جو یکجہتی ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے جو روز بروز ظاہر ہو رہی ہے. جیسے آج کل مسائل عراق میں ہم دیکھ رہے ہیں, مصر میں دیکھ رہے ہیں, یمن میں دیکھ رہے ہیں, یہ وہ ممالک ہیں جن کے ہاتھوں میں اس خطے کے افراد کا خون شامل ہے. یہ لوگ اسرائیل سے ہم آہنگ ہیں, اس لیے یہ بات بالکل طبیعی ہے کہ یہ لوگ اسرائیل کے میدان میں داخل ہو کر اس خطے میں دوسرے ممالک کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو امنیت فراہم کریں, نہ یہ کہ دوسرے ممالک کو. اور یہ چاہتے ہیں کہ جو اسرائیل ظلم و ستم ڈھا رہا ہے غزے پہ اور فلسطین پر اور دوسرے ممالک پر اس کو یہ سپورٹ کریں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غزہ کے ممالک غزہ کے شہریوں کی سپورٹ بھی نہیں کرتے, ان کی مدد بھی نہیں کرتے, حتیٰ یہ لوگ اعتراض بھی نہیں کرتے اور دوسرے عرب ممالک کو بھی اس بات کی طرف متوجہ نہیں کرتے کہ آئیں اور اس پر کچھ اعتراض کریں. عرب ممالک کی غیرت کہاں چلی گئی؟ بہرحال یہ چیز ہمارے لیے نگرانی کا پریشانی کا باعث ہے کہ اگر اسلامی جمہوریہ ایران ایک ایٹمی ٹیکنالوجی کا حامل ملک بن جائے گا تو ان کے لیے کیا مشکلات پیدا ہو جائیں گی. سب سے پہلے کہ یہ کہ وہ جھوٹی تبلیغ اور پروپیگنڈا جو ایران کے خلاف ایرانوفوبیا کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کیا ہے, اس کے پروگرام کو یہ آگے بڑھائیں اور ان کے ذہنوں میں اور خلیج فارس کے ممالک کے ذہن میں یہ بات داخل کرنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار کے پیچھے ہے, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان ممالک کو اپنا اسلحہ بیچیں اور جو ان کے اسلحے کی صنعت ہے اس کو فروغ حاصل ہو اور اس سے وہ اچھی خاصی کمائی کر سکیں. اس لیے ان ممالک کو انہوں نے ایک دوسرے کی جان کا دشمن بنا دیا ہے, ان کو انہوں نے مسلح کیا ہے, ان کو اسلحہ بیچا ہے. اور کیا انہوں نے اس کے ذریعے کتنی بہترین کمائی کی ہے؟ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ذریعے سے ایران کے ایٹمی بم کا راستہ روک رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے ہی نہیں ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ایٹمی بم بنائیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کا اس معاہدے کے ذریعے راستہ روکا ہے کہ وہ ایٹمی بم نہ بنا سکے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ ایران نے آ کر اور اس نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم انسانی حقوق کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ایٹمی بم بنایا جائے. بہرحال اس کا مغربی ممالک کا اس سے ہدف یہ ہے کہ ایرانو فوبیا کو رواج دیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ایران کا راستہ روکیں, لیکن ایران کے استدلال کی وجہ سے, اس کی لاجیکل گفتگو کی وجہ سے آج ایران اس مقام پہ کھڑا ہے. اور وہ جو یہ چاہتے تھے کہ ایران اپنا ایٹمی پروگرام ہی ختم کر دے, آج وہ خود جو ہے وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ایران ایٹم بم نہیں بنانا چاہتا, بلکہ وہ آتے ہیں عرب ممالک کو اور اپنے دوست ہمسایہ ممالک کو اور اسرائیل کو بھی آ کر یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار کے پیچھے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ایک سیناریو تھی, ایک پروگرام اور پلان تھا جو مغربی ممالک نے ایرانیوں کے خلاف اور اس منطقے کے خلاف شروع کیا تھا.
ڈاکٹر حمید رضا ترقی صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام میں, اور اس حوالے سے لوزان مذاکرات کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی, بہت سے نکات ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے بیان کیے. ناظرین کی خدمت میں بتاتا چلوں کہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہی اسلامی جمہوریہ ایران پر پابندیاں جو لگائی گئی تھیں ان کا سلسلہ جاری رہا اور بتدریج وہ سخت سے سخت ہوتی چلے گی, حتیٰ دوائیں اور بچوں کے خشک دودھ کی پر بھی پابندی تھی کہ اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے بچوں کے لیے خشک دودھ بھی درآمد نہیں کر سکتا تھا, اور ادویات اور یا جان بچانے والی حیاتی دوائیں اور شہری آوابازی سے متعلق ہوائی جہازوں کے پرزجات, یعنی یہ وہ ایسی چیزیں تھیں جن کا تعلق حکومت سے نہیں تھا, براہ راست عوام سے تھا, اور یہ تمام وہ ممالک کی جانب سے پابندیاں لگائی گئی تھیں کہ جو دم بھرتے ہیں عوام کا, انسانی حقوق کا اور انسانیت کا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گفتگو یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے آخر تک ہمارا ساتھ دیا. خدا حافظ. بہت شکریہ.